تصورات، اپنی آرزوؤں اور اپنی امنگوں سب کے ساتھ بہرحال اس ابتلاء میں سے گزریں گے، ان میں سے کوئی بھی اس قانون کو باطل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ ایک زبردست ہستی کا بنایا ہوا قانون ہے، اور بہرحال امتحان ہے، ابتلاء ہے، تو کیا یہ امتحان اور ابتلاء ایسی ہوگی کہ اس میں اللہ تعالیٰ بس ایک طرف بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، وہ غفور بھی ہیں، غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، بخشنے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، لیکن انہوں نے دنیا بنائی بہرحال اسی اصول پر ہے۔ اس میں آگے لکھا ہے کہ اس دنیا میں رنج و راحت، غربت و عمارت، دکھ اور سکھ کی جو حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں، رنج بھی پیش آتے ہیں، خوشی بھی ملتی ہے، غربت بھی ہے، عمارت بھی ہے، یعنی یہ دنیا کا کارخانہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ جتنے خواب بھی مختلف زمانوں میں انسان نے دیکھے ہیں، خود ہمارے دور میں بھی اسی نوعیت کا ایک خواب دیکھا گیا، بڑے پیمانے پر دو سلطنتوں میں اس کا ظہور ہوا، لیکن یہ بات اسی طرح کی اسی طرح رہی کہ غربت بھی ہے، عمارت بھی ہے، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں اس ابتلاء یا اس امتحان کے مظاہر ہیں۔ یہاں رنج بھی آتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، غربت میں بھی ڈالا جاتا ہے، عمارت بھی حاصل ہو جاتی ہے، دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ تو گویا یہ ابتلاء کس طرح ہو رہا ہے، یہ ان ساری صورتوں میں ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں رنج و راحت، غربت و عمارت، دکھ اور سکھ کی جو حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں وہ اسی قانون کے تحت ہیں، یعنی یہ انسان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے فلسفے کی سطح پر، تو شاید سب سے بڑا مسئلہ یہی بن گیا کہ اگر اس کائنات کے پروردگار کو خیر مطلق مانا جائے تو آخر وہ کیسے گوارا کرتا ہے کہ اس طرح کا ظلم، اس طرح کا عدوان، اس طرح کی زیادتی، اس طرح کی غربت، اس طرح کی تکلیف اس دنیا میں ہو، بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ ایک قانون ہے خدا کا جس کے تحت یہ سب ہو رہا ہے، اور وہ قانون کون سا ہے؟ وہ قانون ابتلاء ہے، وہ سنت ابتلاء ہے۔
ابتلاء کے لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش،
پرکھنا، آزمانا، یعنی یہ چونکہ قرآن مجید نے تعبیر اختیار کی ہے، جو آیت میں نے ابھی پیش کی، لے یبلوکم ایوکم احسن عملا، تو اس میں یہی فعل استعمال ہوا ہے۔ اس دنیا میں رنج و راحت، غربت و عمارت، دکھ اور سکھ کی جو حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں وہ اسی قانون کے تحت ہیں۔ یعنی کیوں ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ اس کائنات کا خالق اگر خیر مطلق ہے، کائنات کا نظم چلا رہا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز پر نگران ہے، تو وہ میرے دکھ کو کیوں نہیں دیکھتا؟ میرے رنج کو کیوں نہیں دیکھتا؟ میری غربت اور غربت کی ذلت کو کیوں نہیں دیکھتا؟ تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ ایک قانون ہے جو یہاں کار فرما ہے، یہ ابتلاء کا قانون ہے جس کی وجہ سے صرف نظر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ابتلاء کا یہ قانون روبا عمل ہو نہیں سکتا۔ ان کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے یعنی رنج و راحت، غربت و عمارت، دکھ اور سکھ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا اور ان کے کھوٹے اور کھرے میں امتیاز فرماتا ہے۔ یعنی یہ ابتلاء کس لیے ہے؟ یہ ابتلاء اس لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے کے بھیجا ہے، جو میرے اندر پوٹینشیل موجود ہے، بالقوہ جو کچھ میرے اندر رکھا گیا ہے، وہ میری اس دنیا میں برتنے کی صلاحیتیں بھی ہیں، وہ میرے اخلاقی وجود کے مقدمات بھی ہیں، اور وہ میرے اندر حسن و جمال کا شعور بھی ہے۔ اس سب کچھ کو ظاہر ہونے کے لیے جو دنیا چاہیے وہ ابتلاء کی دنیا ہے، یعنی چونکہ یہاں وہ چیلنج پیش آتا ہے، یہاں وہ حالات سامنے ہوتے ہیں کہ جو مجھے اس ابتلاء سے پھر گزارتے ہیں۔ یہ حالات پیش نہیں آئیں گے تو جو کچھ میرے اندر موجود ہے وہ وہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی انسان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور میں جا کر کسی درخت کے نیچے کسی جنگل میں دھونی رماؤں گا، بیٹھا رہوں گا، تو اب اس کو نہ بیوی سے معاملہ پیش آیا، نہ بچوں سے معاملہ پیش آیا، نہ خاندان سے معاملہ پیش آیا، نہ معاشرے سے معاملہ پیش آیا، نہ معیشت کی تگ و دو میں مصروف ہونا پڑا، تو اس کے اخلاقی وجود کا امتحان ہوگا کیسے؟ یعنی اس نے دنیا چھوڑی، جا کے بیٹھ گیا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ رہبانیت اختیار کر لی، تو اس طرح دیکھو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے انسان نے کتنی بڑی قربانی دی، ذرا حال ہے کہ وہ ایک وقت کی قربانی ہے، یعنی ایک بار آپ نے ہاتھ اٹھایا آپ نکل گئے، اصل میں آپ میدان امتحان سے نکل گئے ہیں. یعنی ہمارا دین اس معاملے کو اس زاویے سے دیکھتا ہے، جو اللہ کا برپا کردہ امتحان ہے وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، وہ ایسے ہی ہونا ہے کہ یہاں یہ ساری حالتیں پیش آئیں گی. اور یہ حالتیں پیش کب آتی ہیں؟ جب آپ دنیا کو برتنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر دنیا کو آپ نے برتنے کا فیصلہ نہیں کیا تو ان میں سے کوئی حالت بھی پیش نہیں آئے گی. وہ کسی کو مال و دولت اور عز و جاہ سے نوازتا ہے تو اس کے شکر کا امتحان کرتا ہے، اور کسی کو فقر و مسکنت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے صبر کا امتحان کرتا ہے. یعنی امتحان کے جو پہلو ہیں وہ پھر دو لفظوں میں سمو دیے گئے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ صبر اور شکر. یعنی اگر آپ دین کے پورے فلسفے کو بیان کرنا چاہیں تو وہ دو اصطلاحات میں بیان ہو جاتا ہے کہ ہم ہر وقت اس ابتلا کے قانون کے تحت یا صبر کی آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں یا شکر کی آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں. معمولی سے معمولی نعمت بھی جب ملتی ہے، آپ اٹھ کے صبح نہانے کے لیے گرم پانی ہی کا نل کھولتے ہیں، تو اصل میں آپ سے شکر کا امتحان برپا کر دیا جاتا ہے، وہ آپ کی ذات سے متعلق ہو جاتا ہے. اب آپ کے اندر کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپ کی زبان پر کیا کلمات آتے ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ رسالت با آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج 100 تسبیح پڑھنی ہے اور آج اتنی دفعہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اس میں ذکر، یاد، یہ در حقیقت زندگی کا احاطہ کرتی ہے. یعنی حضور کی زندگی کا اگر آپ ایک نظر جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اٹھتے وقت یہ، بیٹھتے وقت یہ، جوتا پہنتے وقت یہ، کھانا کھاتے وقت یہ، رفع حاجت کے لیے جاتے وقت، یعنی اس میں جو صورتیں بھی پیش آ رہی ہیں، دعا کا موقع ہے تو دعا ہو رہی ہے، صبر کا موقع ہے تو اس کے کلمات زبان پر طاری ہو گئے ہیں، شکر کا موقع ہے تو اس کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کے مواقع پیدا ہو گئے ہیں، تو وہ صورتحال ہے. یہ عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں یہاں سجدہ کرنا ہے. میں نے میزان میں بتایا ہے اس کو بحث کر کے کہ یہ اصل میں قرآن مجید کے ساتھ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ تعلق کا اظہار ہے، جس کا ایک جزو ہمارے یہاں منتقل کر دیا گیا ہے. وہ تعلق کیا تھا؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو قرآن مجید کے ساتھ ایک زندہ مکالمہ ہو رہا ہوتا تھا. یعنی اگر رحمت کا مضمون آ گیا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی حمد کرتے، اللہ کی تسبیح کرتے. اگر کوئی عذاب کا موقع آ گیا ہے تو اللہ سے پناہ مانگتے. اور اسی طرح اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ جس میں بندے سے یہی ہونا چاہیے تقاضا کہ وہ اپنا سر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھکا دے، تو آپ سجدہ ریز ہو جاتے تھے. تو وہ اصل میں ایک پورا کا پورا عمل ہے جو قرآن کے تعلق سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظہور پذیر ہوتا تھا، جس کا ایک حصہ ہے جو ہمارے ہاں فقہ کے اندر آ گیا ہے. ورنہ تو یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو آپ ایسے پڑھیں کہ وہ ایک زندہ کتاب کے طور پر پڑھا جا رہا ہے، اور بندہ اپنے پروردگار کی کتاب کے بارے میں اپنا رسپانس دے رہا ہے. یعنی وہ چیز جو کہی جا رہی ہے اس کو وہ کیسے لیتا ہے، کیسے دیکھتا ہے. اللہ کلام کر رہا ہے تو بندہ جواب دیتا ہے.
ایک سوال کریں، یہ جو بات کہی گئی ہے کہ غربت میں ہمارا دکھ اور سکھ اور عزت اور مال، یہ جب ملتا ہے تو یا شکر ہے یا فقر ملتا ہے تو یا امتحان ہے، تو دنیا کے اندر تو انسان کو جو نعمت ملتی ہے وہ عالم اسباب کے تحت اس کی محنت سے ملتی ہے. میں محنت کروں گا تو مجھے ملے گی، اور میرے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، میں نے حفظان صحت کا خیال نہیں رکھا تو میں اس پہ بھی بیماری آ جائے گی. اور قرآن دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے جو نقصان تمہیں ہوتا ہے، تو تمہاری طرف سے ہی ہوتا ہے. تو اگر تو طوفان یا سیلاب آئے تو ابتلا نظر آتی ہے، خدا کر رہا. یہ باقی کام تو غربت مسکنت سب میں کر رہا ہوتا ہوں، تو اس میں ابتلا کہاں سے؟ اس میں تو اوپن میدان ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو صلا ملتا ہے، اس میں خدا کا قانون
کرتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ سارا قانون ہی ختم ہو جاتا. یعنی پھر تو یہ ماننا پڑتا کہ دنیا ابتلا کے اصول پر نہیں بنائی گئی. تو ایسا نہیں ہوتا. یعنی ہم جن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں وہ عالم اسباب کے تحت مؤثر ہوتی ہیں، لیکن نہیں بھی ہوتی. اپنی طرف سے پوری جدوجہد کرتا ہے ایک آدمی، دکان کھولتا ہے، نکلتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن برابر نہیں ہوتا. تو اس دنیا کے اندر اگر یہ قانون ہوتا کہ جس طریقے سے پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، یا جس طرح سے آپ دو حصوں میں آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملائیں تو پانی بن جاتا ہے، اخلاقی اصول بھی، انسان کی تگ و دو بھی ویسے ہی نتیجہ خیز ہوتی ہو رہی ہوتی ہے عام حالات میں، لیکن اگر وہ یقینی طور پر ہوتی تو پھر تو یہ ابتلا تھی نہیں. تو یہ ابتلا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم اسباب بنا دیا ہے, اس میں کچھ قوانین دوسرے بھی کام کر رہے ہیں, ان کے تحت نتائج نکل بھی رہے ہیں, لیکن وہ نتائج لازمی نہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ اگر ایک غریب آدمی کہیں پڑا ہوا ہے وہ فیصلہ کرے کہ میں آج محنت کروں گا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ مقدار ہے محنت کی, جیسے ہی میں نے وہ مقدار محنت کی فراہم کر دی تو اس کے نتیجے میں فلاں بڑے آدمی کی طرح امیر ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. یعنی آپ کی محنت کے نتائج کہیں نکل آتے ہیں, کہیں نہیں نکلتے. کہیں وہ نتائج غیر معمولی نکل آتے ہیں اور کہیں بہت معمولی نکلتے ہیں. یعنی ان کے حدود معین ہیں, وہ کسی قاعدے پر نہیں نکل رہے. اسی سے یہ ابتلا بن گئی ہے. اور چونکہ اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری پہنچ سے بھی باہر ہو جاتی ہیں, یعنی حالات کیا ملے ہیں, اسباب کیا میسر آئے ہیں, ماحول کیا ملا ہے, پیدا کہاں ہوئے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں مل کے ہماری زندگی کی تخلیق کرتی ہیں. یہ مجردات میں نہیں ہے. جو بات آپ نے فرمائی اس کی روح سے تو اصل میں یہ لازم تھا کہ پھر ہر آدمی ایک ہی جگہ سے ابتدا کرتا, ایک ہی طرح کی اس کو صلاحیتیں دی جاتی, ایک ہی طرح کا قانون فرما ہوتا, کار فرما ہوتا, ایک ہی طرح کے نتائج نکلتے. تو یہ ٹھیک ہے کہ نتائج نکلتے ہیں یہاں, برے بھی اچھے بھی دونوں طرح کے, اور اس میں ہمارا کردار ہوتا ہے, لیکن وہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر دو اور جو چار کی طرح مترتب نہیں ہوتے. تو یہی چیز اصل میں پھر صبر اور شکر کا موقع پیدا کرتی ہے.
اس میں بھی جو ریاستیں دنیا میں سب اہتمام کر رہی ہیں کہ سب کو مساوی طور پہ ابتدا دی جائے, تعلیمی نظام ایک ہو, غریب امیر کا بچہ ہے, کوئی ایک اپرچونیٹی ملے, تو وہاں پر تو وہ ابتدائی بات ایسی نہیں ہوتی, وہ تو سب برابری سے شروع کر رہے ہیں.
نہیں, دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو برابری کی سطح پر فراہم کی جاتی ہیں. یعنی زندگی صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے نا, کچھ چیزیں ہیں جو برابری کی سطح پر فراہم کی جاتی ہیں. ریاستوں کا یہ اہتمام اگر ایک دائرے میں امتحان کو ختم کرتا ہے تو کسی دوسرے دائرے میں وہ امتحان شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جن ریاستوں کے اندر یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ وہاں پر ہسپتال صرف حکومتی کے ہوں گے, وہاں بعض اوقات آپ لائن میں لگے ہوتے ہیں, جگہ نہیں ملتی. تو اس لیے انسان کے بس میں جو کچھ ہے وہی کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نہ کرے, انسان کو تو کرنا ہے یہ کام. یعنی اس نے اس ابتلاء کے اندر سے خود ابتلاء کا قانون تقاضا کرتا ہے کہ نکلنے کی جدوجہد کرنی ہے, لیکن اس ابتلاء کے آسمان و زمین سے وہ نہیں نکل سکتا. وہ صرف اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے, اور اگر ایک چیز میں سہولت پیدا کرتا ہے تو کسی دوسری چیز میں مسائل پیدا کر لیتا ہے. تو یہ دنیا اس اصول کے اوپر بنی ہے.
میرا بھی سوال ہے, یہ قانون جو ہے ہمارے جو ایتھیسٹ دوست ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جب ڈسکشنز ہوتی ہیں تو اس میں بڑا زیر بحث, ایکچولی بڑا بنیادی طور پر زیر بحث آتا ہے کہ ان کی آرگیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, اگر مان لیا کہ انسان کا امتحان ہو رہا ہے تو انسان ذی شعور انسان ہے تو اس کا امتحان ہو رہا ہے, مگر جو بچہ ہے چھوٹا, دو سال کا بچہ ہے, اس کا کیسے امتحان, اس کو کینسر ہو گیا, اس کا کیا امتحان ہے اس کے اندر. تو ان کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ان کے والدین کا امتحان ہو رہا ہو, تو پھر وہ یہ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ اچھا اگر وہ بچہ جو ہے اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں, یتیم بچہ ہے, تو اس کا کیسے امتحان ہو رہا ہے. مطلب یہ بات جو ہے یہ
بڑی عجیب بات ہے. یعنی بچہ ہماری آغوش میں دیا جاتا ہے, ہمارے ساتھ اس کے غیر معمولی جذبات وابستہ ہوتے ہیں, ہم تو اس کے لیے جینے اور مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو امتحان ہمارا ہوتا ہے. اگر کسی موقع پر والدین نہیں ہے تو پوری سوسائٹی کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے, وہ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی, تو امتحان سے کیسے نکل سکتا ہے وہ تو ہر جگہ ہوگا. اس لیے کہ انسان انسان کی حیثیت سے جہاں کہیں بھی اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوگا, ایک ذمہ داری دوسری طرف شفٹ ہو جائے. اگر فرض کر لیجئے کہ کسی بچے کے والدین نہیں ہیں تو چچاؤں کا امتحان, ماموں کا امتحان, نانی اور دادی کا امتحان, یعنی خاندان کے پورے نظم کے اندر اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, وہ تو زیادہ شدید ہو جاتے ہیں. یعنی ایک امتحان وہ تھا جو باپ کی حیثیت سے یا ماں کی حیثیت سے ہو رہا تھا, تو میرے اندر بڑے غیر معمولی جذبات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے. ایک امتحان ہوا جہاں کسی دوسرے کے بچے کو اب مجھے پرورش کرنا ہوتا, تو یہ بڑا ہماگیر امتحان ہے. اس طرح کے لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ جس طرح اس خالق کائنات کی کائنات کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ کیا اس کے ریاضیاتی نظم میں کوئی خلل دیکھتے ہو, اس طرح جب اس نے ہمیں ابتلا کے قانون پر بنایا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی خلل دیکھتے ہو. آزمائش کو ذرا اٹھا کے دکھاؤ کسی زاویے سے, وہ ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی ہے, لیکن وہ احاطہ کیے ہوئے پوری طرح. حل ترا من فطور, وہ کسی کو مال و دولت اور عز و جاہ سے نوازتا ہے تو اس کے شکر کا امتحان کرتا ہے، اور کسی کو فقر و مسکنت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے صبر کا امتحان کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیت ہے، سورہ انبیاء کی 35 نمبر آیت، یہ 21ویں سورہ ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور یہ اپنی حیثیت پر اتنائے نہیں، ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے، اور ایک دن تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ فتنہ کا لفظ استعمال کیا، یہ اردو کا فتنہ نہیں ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بالکل اسی مفہوم میں ہے، پرکھنے کے لیے۔ اس میں گویا ابتلا کی حقیقت بھی واضح کر دی گئی ہے۔ آپ کوئی سوال کر رہے ہیں؟
یہ قانون صرف افراد تک محدود ہے یا اجتماعی طور پر قوموں کو بھی اپلائی ہوتا ہے؟
یہ قوموں کے لیے بھی ہے، یہ افراد کے لیے بھی ہے، اور اس کے بہت سے پہلو آگے زیر بحث آ رہے ہیں، اس کو آپ پورا سن لیجیے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور یہ اپنی حیثیت پر اتنائیں نہیں، یہ مخاطبین کو کہا ہے، یعنی ایاز قدر خود بشناس، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پاس دولت ہے، مال ہے، آپ مکے کے سردار ہیں، آپ کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے، اس پر مت اتراؤ، ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے ہیں۔ یعنی یہ جو صورتحال پیش آ گئی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں کیا صورتحال پیش تھی، کہ وہ بہت اچھے حالات سے آزمائے جا رہے تھے، اور جو کمزور مسلمان تھے، ضعیف مسلمان تھے، غریب مسلمان تھے، غلام تھے، وہ ایک دوسری صورتحال سے دوچار تھے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ دولت ہمارے پاس، اقتدار ہمارے پاس، خدم و حشم ہمارے پاس، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک ہم ہیں، خدا کے برگزیدہ ہم ہیں، تو اس کا جواب دیا ہے، ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے ہیں، کیوں؟ پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یعنی یہ امتحان محض اس لیے نہیں ہے کہ بس امتحان کا شوق ہے، اس سے کچھ نتائج نکالنا مقصود ہے، اور وہ نتائج ہیں جن کے اوپر اصل میں پھر ہمارے فیصلوں کا انحصار ہے۔ ایک دن تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس منزل کو پیش نظر رکھو، ایک دن تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے، اور وہ ٹھیک ٹھیک فیصلے کا دن ہوگا، تب معلوم ہوگا کہ کون صبر کے امتحان میں کامیاب ہوا اور کون شکر کے امتحان میں کامیاب ہوا۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہے، اس کی وضاحت کی ہے انہوں نے، وہ جن کو مال و جاہ دیتا ہے، یعنی مال دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں جاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ جن کو مال و جاہ دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمت پا کر اس کے شکر گزار، متواضع اور فرما بردار بندے بنتے ہیں، یا مغرور و متکبر ہو کر اکڑنے والے، اترانے والے، غریبوں کو دھتکارنے والے اور خدائی نعمتوں کے اجارہ دار بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں نعمتیں دیتے ہیں، جن کو یہ ملتی ہیں، وہ خواہ دولت ہے، وہ اقتدار ہے، وہ حسن ہے، وہ علم ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ کی کوئی نعمت بھی جب ملتی ہے تو یہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ بندہ اس کو پا کر شکر گزار ہوتا ہے۔ یعنی نعمتوں کی جو آخری حد ہے جس کا محض خیال کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید نے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کے بارے میں اس کی تصویر کھینچی ہے، یعنی بادشاہی، اللہ کی وہ عنایتیں کہ جو بادشاہوں کے تصور میں بھی نہیں آتی، وہ مخلوقات دست بستہ کھڑی ہیں جن پر تصرف کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس سب کچھ کے باوصف بندے کی زبان پر کیا ہے؟ تو ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف حضرت ایوب ہے، یعنی وہ کون سی تکلیف ہے، وہ کون سی نکبت ہے، وہ کون سی دکھ کی صورتحال ہے کہ جس سے وہ دوچار نہیں ہوئے۔ تو یہ دونوں کو بیان کیا ہے کہ ہمارے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ایک بندے نے صبر کے مواقع پر کیا رویہ اختیار کیا، اور دوسرے نے شکر کے مواقع پر کیا رویہ اختیار کیا۔ وہ جن کو مال و جاہ دیتا ہے،
ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ابتلا کے قانون کا شعور انسان میں کیا اخلاقی احساس کی طرح موجود ہے کہ جب وہ کسی ابتلا میں موجود ہوتا ہے تو اس کو اس بات کا شعور بھی ہوتا ہے کہ وہ سب ابتلا میں؟
نہیں، دیکھیے، ابتلا میں ہے اس کا شعور اس کو ہو جائے، یہ کوئی جبلی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا علم ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا ہے. یہ بات کہ خدا مجھے آزما رہا ہے یا خدا نے آزمائش کا یا ابتلاء کا کوئی قانون جاری کیا ہے، اس کو تو انسان اپنی عقل سے یا اپنے باطن کے تجربے سے دریافت نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہی سے واضح کیا. اسی وجہ سے فلسفے کی اور مذہب کی سب سے بڑی بحث یہی، یعنی آج اس دنیا کے اندر عدل انصاف کا دور دورہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو پکڑنے لگ جائے جو اپنے آپ کو انحراف کے راستے پر ڈالے، تو بحث ہی ختم ہو جائے ساری کی ساری. یہ اصل میں ساری بحث پہلے ہی یہاں سے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی انسان کے باطن کا فیصلہ نہیں. البتہ جب اللہ نے بتایا کہ میں کس قانون پر اس دنیا کو چلا رہا ہوں، تب انسانی عقل اس کو سمجھ لیتی ہے، یعنی اب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ میں اس وقت ابتلا میں تو آپ ہر وقت ہیں، یعنی ابتلا کسی وقت ہٹتی نہیں ہے، ہر وقت ہے. میں نے تو عرض کیا نا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں، آپ اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، بیماری سے آپ شفا پاتے ہیں، آپ تندرستی کے ساتھ معاملات کر رہے تھے، یا شکر کا امتحان ہو رہا ہے، صبر کا امتحان ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ابتلا سے تو آپ نکل ہی نہیں سکتے. ہاں، دیکھنے کی یا اندر سے سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں میرے کسی جرم کی سزا تو نہیں مل رہی. وہ چیز ہے جس پر غور کرنا چاہیے. ابتلا پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو چل رہی ہے، ہر وقت ہے، اس میں تو بحث ہی نہیں ہے کوئی. پھر
اسے رام جہاں، جیسے آپ نے اپنے جرم کی سزا مل رہی ہے، تو کیا دنیا میں جو انسان خطائیں کرتا ہے اس کی سزا ڈے آف ججمنٹ سے پہلے بھی دی جاتی؟
کبھی کبھی دی. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بھی جزا و سزا کا کچھ نمونہ دکھایا جاتا ہے تاکہ اس آخری جزا و سزا کے بارے میں انسان مطبع رہے. تو دنیا کے اندر، جیسے کہ ابھی ایک سوال ہوا تھا، جزا بھی مل رہی ہوتی ہے. یعنی ہم ایک صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم اچھا کام کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہم کسی کا حق ادا کرتے ہیں، تو اس کے کچھ اچھے نتائج بھی نکل رہے ہوتے ہیں. تو جزا و سزا حتمی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک جز میں مل رہی ہوتی ہے، جزا بھی اور سزا بھی.
تو جن گناہوں کی سزا فار ایگزامپل دنیا میں مل گئی ہے، تو کیا آخرت میں بھی اس کی دی جائے گی؟
آخرت کا تعلق آدمی کے رویے سے ہے، یعنی اس نے کیا آخرت کے لیے کیا، کیا وہ آخرت کے لیے جیا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے نا کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں میرا جزا و سزا کا قانون کیا ہے. اس پر تھوڑا صبر کیجئے، یہ آگے زیر بحث آ رہا ہے. وہ جن کو مال و جاہ دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمت پا کر اس کے شکر گزار، متواضع یعنی جھکنے والے، اپنی بندگی کا احساس رکھنے والے، اور فرما بردار بندے بنتے ہیں یا مغرور و متکبر ہو کر اکڑنے والے، اترانے والے، غریبوں کو دتکارنے والے اور خدائی نعمتوں کے اجارہ دار بن کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ وہ دیکھتا ہے کہ کیا بنتے ہیں. اسی طرح جن کو غربت دیتا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے دیتا ہے کہ وہ اپنی غربت پر صابر، حاصل نعمتوں اور اپنی نانے جمی پر کانے. نانے جمی یعنی جو کی روٹی، یہی ملی ہے ایک غریب آدمی کو، کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنی غربت پر صابر، صبر کرنے والے ہیں، حاصل نعمتوں اور اپنی نانے جمی پر کانے، یعنی کنایت کیے ہوئے، ٹھیک اللہ کا کرم ہے، مل گئی مجھ کو، یہ بھی بہت ہے میرے لیے. اپنی تقدیر پر راضی اور اپنے فقر میں خوددار رہتے ہیں، یا ماشوس و دل شکستہ ہو کر پست ہمت، بے حوصلہ، تقدیر سے شاکی، خدا سے برہم اور ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتے ہیں. یعنی یہ رویوں کی فہرست بندی ہے. کیا رویے ہیں؟ ایک رویہ یہ ہے کہ آدمی کو مال ملا ہے، عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ملا ہے کہ اس سے شکر گزاری ظہور پذیر ہو رہی ہے، تواضع سامنے آ رہی ہے، یہ فرما بردار بندہ ہے. جیسے کہ میں نے مثال دی کہ سیدنا سلیمان کی پوری شخصیت کو قرآن مجید نے بعض صورتوں میں ایسے ہی نمایاں کیا ہے کہ فلاں موقع پر انہوں نے کیا کہا، ان کا طرز عمل کیا تھا، یہ نعمت پا کر، اور نعمتیں بھی وہ کہ جن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری جانب وہی کہ مغرور ہے، متکبر ہے، اکڑنے والا ہے، غریب آتے ہیں تو ان کی تحقیر کرتا ہے، ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتا. اور دوسری جانب اگر غربت ہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ مال و جاہ دے کر آزمایا ان پہلوؤں سے، غربت ہے تو اب یہ ہے کہ کیا اس غربت پر صبر کیے ہوئے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غربت کو دور کرنے کی تدبیر نہیں کر رہا، یعنی اپنی تدبیروں کے باوجود اگر اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو خدا کا شاکی نہیں ہوتا، بے حوصلہ نہیں ہوتا. اس کو جو نعمتیں حاصل ہیں، جتنی حاصل ہیں، ان کے اوپر کنایت بھی کر رہا ہے، اپنی تقدیر کو، اپنے حالات کو بہتر بنانے کی جدوجہد بھی کر رہا ہے، تقدیر پر راضی بھی ہے اور اپنے فقر میں خوددار بھی ہے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی پستی میں گرا دے. مایوس یا دل شکستہ بھی کبھی نہیں ہوتا اور پست ہمت بھی نہیں ہوتا، تقدیر کی شکایت بھی نہیں کرتا، خدا سے برہم بھی نہیں ہوتا، اور ذلیل و خوار ہو کر بھی نہیں رہ جاتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ پستی کو قبول کر کے کسی نالی میں پڑا ہوا ہے یا کہیں پہ لوگوں کے پاؤں سے چمٹ رہا ہے، اپنی خودداری پر قائم رہ کر جدوجہد کر رہا ہے اس کے لیے. تو غربت میں بھی کچھ رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ میں نے اس کو، اگر وہ تصویر کھینچی ہے نا جب صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کی کفالت کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ مواخات کا ایک اصول قائم کر دیا، یعنی ایک انصاری اور ایک مہاجر کو اکٹھا کر دیا تاکہ جب تک لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کے لیے کھانے پینے رہنے بسنے کا کچھ سامان ہو سکے. جن لوگوں کے لیے کوئی سامان نہیں ہو سکا، تو جیسے آپ مہاجر کیمپ لگا دیتے ہیں، تو اس طرح سے مسجد میں ایک چبوترا، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ مہاجرین ہیں جن کے لیے کوئی صورت نہیں بن سکی کہ ان کو کس کے ساتھ. لوگوں نے معلوم نہیں اس میں سے کیا کیا مضامین پیدا کر لیے ہیں، درحال ہے کہ وہ مہاجرین کا ایک کیمپ ہے جو مسجد میں لگا دیا گیا، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور جو کچھ آتا ہے وہ ان کی خدمت میں پیش بھی کر دیا جاتا ہے. تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی تصویر کھینچی ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی یہ اصل میں وہ محتاج لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اس محتاجی میں مبتلا ہو گئے. یعنی اگر وہ ہجرت نہ کرتے تو اپنے اپنے علاقوں میں تھے، کھا رہے تھے، کما رہے تھے، جو بھی ان کے حالات ہیں ان میں زندگی بسر کر رہے تھے، یہاں آ کے ان کو یہ صورت پیش آ گئی ہے. لیکن لا یسلون الناس الحافہ، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر وہ مانگتے نہیں ہیں. تو لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ ان کی عزت، ان کی خودداری اور ان کے وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرو. یہ وہی واقعات ہیں جس میں دودھ کا ایک پیالہ آ گیا، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیا کہ میں پہلے ان کی خبر گیری کروں یا تمہارے لیے بندوبست کروں. تو اور یہ جو حضور کی اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ اس زمانے میں آپ کو غربت محسوس ہوتی ہے، وہ غربت بھی اصل میں اس وجہ سے ہے کہ جو آتا ہے وہ آپ دے دیتے ہیں، اور گھر میں اگر چولہا بھی نہیں جلتا تو اس بات کو بھی گوارا کرتے ہیں. وہ کسی اور وقت کی بحث ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ نوعیت کیا ہوئی تھی، یعنی وہ کیا ذمہ داری ہے، اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ پیش کیا کہ ایک جو سربراہ مملکت ہے یا جو ذمہ دار ہے یا لیڈر اور رہنما ہے، اس سے کیا کیریکٹر مطلوب ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں. یعنی وہ اگر اس وقت اس صورتحال سے دوچار ہیں، تو آپ مہاجر کیمپ کے اندر پڑے ہوئے لوگوں کی سطح پر اپنے زندگی کے معاملات کو لے آئے، بلکہ وہ مقدم ہو گئے ہیں اور آپ نے اپنے معاملات کو مؤخر کر دیا. تو وہ خود ایک اپنی جگہ بڑی بات ہے، لیکن اس وقت وہ زیر بحث نہیں. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ایک غریب کو اصل میں کیا امتحان درپیش ہوتا ہے، یہ کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں. جو نعمتیں حاصل ہیں اور جو کچھ بھی اس کو جو کی روٹی بھی ملی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس کی کنایت ہے یا نہیں، جدوجہد کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ تقدیر کا شاکی ہو کر نہیں بیٹھ گیا، اس پر راضی ہے اور فقر میں خوددار ہے، مایوسی اور دل شکستگی پیدا نہیں ہوئی، پست ہمتی پیدا نہیں ہوئی، خدا سے برہمی پیدا نہیں ہوئی، کوئی ذلت گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ سارے جو پہلو ہیں یہ اصل میں غربا کے سامنے رکھنے کے ہیں، جیسے اوپر جو بیان ہوئے وہ عمراء کے سامنے رکھنے کے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اگر دولت ہے تو اس سے کیا تقاضا ہے، اور ایک آدمی کو اگر غربت کے ابتلاء میں مبتلا کر دیا گیا ہے تو اس سے کیا تقاضا ہے. زمین کا یہ ساز و سامان بھی جس پر انسان فریفتہ ہے، یعنی یہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کر دیے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بڑی جدوجہد ہو رہی ہے کہ کہیں مریخ پر اور عطارد پر بھی ایسی سرسبز دنیا مل جائے، لیکن یہ شادابی، یہ سرسبزی، یہ معدنیات، یہ اس سے بننے والی چیزیں، یہ احوال جو دنیا کے اندر یہ زینتیں پیدا کی ہیں، زمین کا یہ ساز و سامان بھی جس پر انسان فریفتہ ہے، اسی امتحان کے لیے مہیا کیا گیا ہے. یعنی جب امتحان برپا کیا ہے تو آپ کے لیے یہ ایک جھونپڑی بھی ہو سکتی تھی، اس میں بیٹھے ہوئے ہوتا رہتا، نہیں, اس میں بے پناہ کشش پیدا کر دی گئی ہے, اس میں بے پناہ اسباب پیدا کر دیے گئے ہیں, اس میں مال و دولت کے بھی ظہور کے مواقع ایسے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے, اور غربت کے ظہور کی بھی ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. زمین کا یہ ساز و سامان بھی جس پر انسان فریفتہ ہے اسی امتحان کے لیے مہیا کیا گیا ہے, یہ سامان عیش نہیں بلکہ وسیلہ امتحان ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ یہ چیز موجود ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچھا اس کے لیے نظم قائم کرنا پڑتا ہے, حکومتیں قائم کرنی پڑتی ہیں, لوگوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں, لوگوں کے فیصلوں پر بہت سی چیزیں منحصر ہو جاتی ہیں, نہیں ہونی چاہیے تھی نا. کائنات کے خالق کو یہ معاملہ انسانوں کے ہاتھ میں کیوں دے دیا؟ اسی لیے کہ جن کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے ان کا بھی امتحان ہے, جن کے لیے دیا جاتا ہے ان کا بھی امتحان ہے. یعنی اگر آپ کبھی اس کے تاروں پود بکھیر کر دیکھیں, اس کے اندر اتر کر دیکھیں کہ یہ سارا نظم جس کو پر بعض اوقات ہم اتراتے ہیں, ایک ایک مرحلے میں اصل میں یہ ابتلاء کے قانون ہی سے متفرع ہو رہا ہے, اسی سے نکل رہا ہے. زمین کا یہ ساز و سامان بھی جس پر انسان فریفتہ ہے اسی امتحان کے لیے مہیا کیا گیا ہے, یہ سامان عیش نہیں بلکہ وسیلہ امتحان ہے, جس کے درمیان انسان کو رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتا. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے کائنات, کائنات کے اندر چلنے والے قوانین, ان کا ظہور, اس سے نکلنے والی نعمتیں, وہ نعمتیں جو خدا نے براہ راست پیدا کی, وہ جو پھر انسان کو جو عقل دی, شعور دیا, علم دیا, اسی طرح نئی تہذیب پیدا کرنے کی صلاحیت دی, اس سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے, یہ سب کچھ جو کچھ ہے, اس سے کیا وہ پروردگار کو پہچانتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنی بڑھتی جا رہی ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا کی معرفت کی طرف انسان بڑھتا, وہ اور گریز کی طرف بڑھتا ہے. تو ہے نا ابتلا, یعنی آخری درجے کا ابتلا ہے. آیات الہی کا ظہور ہوتا چلا جاتا ہے, ایک کے بعد دوسری نشانی ظہور پذیر ہوتی چلی جاتی ہے, لیکن بجائے اس کے کہ انسان اس سے اپنے رب کو پہچانے, معرفت پہچان, اپنے پروردگار کی پہچان یا معرفت کی طرف بڑھے, وہ عام طور پر گریز اور انحراف کی طرف بڑھتا ہے. اس کے ذریعے سے وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتا اور اس طرح آخرت کی فوز و فلاح سے ہمکنار ہوتا ہے, یا اس کی دل فریبیوں میں گم ہو کر اپنی راہ کھوٹی کر لیتا ہے. یعنی یہ زینت دنیا کے اندر, اور یہ ہر پہلو سے ہے, کلام کی زینت کے مواقع ہیں, زبان کی زینت کے مواقع ہیں, شہروں کی زینت کے مواقع ہیں, گھروں کی زینت کے مواقع ہیں, جسم کی زینت کے مواقع ہیں, زینتوں سے بھری پڑی ہے یہ دنیا. اور اس کے لیے خدا نے جو سامان فراہم کیا ہے وہ تو کیا ہی ہے, انسان کو بھی یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس سامان میں ہزاروں گنا اضافہ کر سکتا ہے, اور کرتا ہی چلا جاتا ہے. تو یہ سب جو کچھ ہے اس میں یہ دیکھنا مقصود ہے کہ یہ اللہ کی آیات سمجھ کر ان سے اللہ کو پہچانتا ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے, اس کے ذرے ذرے میں معرفت کردگار کا سامان رکھا گیا ہے. ہر ورق دفتریست معرفت کردگار, یعنی اگر دیکھنے کو انسان دیکھے تو ہر پتے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں, لیکن نہ دیکھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو کیا وہ یہ حاصل کرتا ہے؟ اور اس کا نتیجہ بتایا ہے کہ آخرت کی فوز و فلاح, یعنی جو اصل مقصود ہے, یا اس کی دل فریبیوں میں گم ہو کر اپنی راہ کھوٹی کر لیتا ہے. یعنی یہ چیزیں دل فریب ہیں, ان کے ذریعے سے انسان کے اندر جب خاص طور پر وہ خود ان آیات کو دریافت کرتا ہے تو ایک تفاخر پیدا ہوتا ہے, میں نے یہ کر لیا, میں یہ کر لوں گا, بلکہ میں یہ کر لوں گا کی تان اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اس کائنات کا ماسٹر بن جائے گا, اس کائنات کا خدا بن جائے گا. تو بجائے اس کے کہ وہ خدا کو پہچانتا, وہ اس فریب نفس میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ امتحان ہے جس میں انسان کو ڈال دیا گیا ہے. اس کو دیکھیے قرآن نے بیان کیا ہے سورہ کہف میں, یہ قرآن مجید کی 18th آیت ہے اور یہ 7 نمبر آیت ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ دیکھیے سورہ ملک کی اس آیت میں یہ کہا تھا کہ موت و حیات کا یہ کارخانہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل قرآن کی بڑی خاص تعبیر ہے, یہ علم اور عمل دونوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی کون صحیح سوچتا ہے, کون صحیح ارادہ کرتا ہے, کس کی نیت میں خلوص پیدا ہوتا ہے, کس کا اقدام صحیح ہوتا ہے, کون اخلاقی قواعد کے اندر رہ کر زندگی بسر کرتا ہے. یعنی یہ بڑی جامع تعبیر ہے. عمل صالح, عام طور پر تو ہم اس کا ترجمہ کریں نیک عمل, اچھا عمل. یعنی اصل میں ہر وہ عمل کہ جو انسان کے بارے میں بنائی ہوئی اس پوری کائنات سے ہم آہنگ ہوتا ہے, وہ عمل صالح ہے. عربی زبان کی روح سے. تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے. یعنی یہ زمین میں جو اندر نعمتیں ہیں جو باہر ہیں, یہی مٹی ہے آپ جانتے ہیں, یہی کوئلہ ہے, یہی ہیرا بن جاتا ہے. یعنی اس کے اندر کوئی کم نہیں ہے اللہ کی آیات کا ظہور ہزار پہلوؤں سے. گنتے چلے جائیے, زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ موت و حیات کا یہ کارخانہ, بلکہ اس کے بعد جو نعمتیں دی ہیں, جو اس کے اندر حوال پیش آتے ہیں, جو تمہاری اپنی عقل اور تمہارا علم جو کچھ ایجاد کرنے دریافت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے, وہ سب اصل میں زینت کا سامان ہے. ایک لفظ میں اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو اس کو اسی تعبیر کے تحت سمجھا جا سکتا ہے. تو فرمایا کہ یہ سب بھی اسی مقصد کے لیے. یہ جو قانون ہے, اس قانون کے نہ سمجھنے ہی کی وجہ سے اصل میں وہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو انسان کا رخ ہی بالکل غلط کر دیتے ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ فلسفے کی سطح پر غلط کرتے ہیں, بلکہ عمومی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے. یعنی میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے, میں ایک گھر چلانے والے کی حیثیت سے, میں ایک سیاستدان کی حیثیت سے, میں معیشت کی جدوجہد کرنے والے کی حیثیت سے, میں کسی ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے, میں اس میں کام کرنے والے کارکن کی حیثیت سے, باپ, اولاد, بیوی, شوہر, اپنی تمام حیثیتوں میں اسی قانون کے تحت اصل میں جو رویے اختیار کرتا ہوں وہ رویے میری پوری زندگی کا آئینہ بنتے ہیں. میرے اندر کیا گزر رہی ہے, باہر کیا گزر رہی ہے, پوری زندگی کا آئینہ بنتے ہیں. اور بالکل اسی طرح یہی مسئلہ فلسفے کی سطح پر بھی بڑے مسائل میں مبتلا کر دیتا ہے انسان کو. تو ابھی یہ بحث جاری ہے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.